السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47-59. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم لوگ آیت کے ساتھ لفظی ترجمہ، پھر اس کا تجزیہ کریں گے الفاظ کا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 47 دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یا بنی، اے اولاد بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وَأَنِّي اور بے شک میں، یعنی میں نے ہی، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر، دنیا والوں پر، یہ تمام عالم پر. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. یہاں پر جو لفظ آیا ہے بنی اسرائیل ہے، یہاں پر ایکچولی کوئی قوم یہود کو مخاطب نہیں کیا گیا، یعنی بحیثیت ایک قوم کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت نہیں دی، بلکہ بنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی. تو خاص جو لفظ آیا ہے، ایک تو بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، کیونکہ اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو یہاں پر فضلتکم کا لفظ آیا ہے. ف دعاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے ضرورت سے زیادہ کوئی چیز عطا کرنا، احسان، بڑائی، حق سے زیادہ مہربانی کرنا یا کچھ زیادہ دینا، یعنی کسی چیز کا اس کا جو لیول ہے اس سے زیادہ ہونا، اس کو فضل کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ایکچولی بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ اللہ تعالی نے تم پر کیا کیا انعامات کیے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالی نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، اور فضیلت یہاں پر کس بنا پر دی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی قوم پر یا کسی قوم میں اتنے انبیاء نہیں بھیجے جتنے تسلسل کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل میں تین تین نبی آئے. یعنی ایک تو انبیاء کرام کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ ایک ہی دفعہ میں بعض اوقات کئی کئی نبی آئے ان کے قوم میں. تو جس قوم میں مسلسل نبی آتے رہے ہوں، وہ قوم کی حالت کیسے ہونی چاہیے؟ وہ قوم کیسی خوبیوں کے مالک نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی، اور تمہاری فضیلت اس بنا پر تھی کہ تم توحید کی علمبردار تھی قوم. یعنی اس زمانے میں جبکہ تمام دنیا کی قومیں، چاہے وہ اس زمانے کا آپ کلدانیاں لے لیں جو الگ الگ کنٹریز تھے اس زمانے کے، جو بہت بڑے بڑے اپنے طور پر سپر پاور تھے اس زمانے میں، ان کی بادشاہت، ان کی ٹھاٹ باٹ بالکل مختلف تھے. تو وہ ساری قومیں دراصل شاہی اعتبار سے تو ہو سکتا وہ بہت عروج انہوں نے حاصل کیا ہو، لیکن وہ قومیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، چاہے ہندوستان آپ لے لیں. لیکن ایسے ہی وقت میں بنی اسرائیل توحید کے علمبردار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا ریپرزینٹیٹیو بنایا تھا، اور یہ قوم کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ یہ واحد قوم تھی جو اس وقت شرک سے دور اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم تھی. تو اس بنا پر فضیلت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی تمام دنیا والوں پر. تو یہاں خاندانی اعتبار سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس قوم کا منصب، اس قوم کو جو عہدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ توحید کی علمبردار اور شرک سے پاک تھی، اس بنا پر اس کو فضیلت دی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. آگے کی آیت دیکھیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا, اور تم ڈرو, یومن, اس دن سے, لا تجزی, نہیں جزا بنے گی, نفسن, کوئی جان, ان نفسن, کسی جان کی, شیئن, کچھ بھی, ولا, اور نہ, یقبلو, قبول کی جائے گی, منہا, اس سے, شفاعتن, کوئی شفاعت, ولا, اور نہ, یو خزو, لیا جائے گا, منہا, اس سے, عدل, کوئی بدلہ, ولا, اور نہ, ہم, وہ, یونسرون, مدد دیے جائیں گے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. اب یہاں پر, یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو, اور ان کو اس دن کی جواب دہی کا احساس دلایا جا رہا ہے جس کو وہ بھلا چکے تھے, جس کو وہ فراموش کر چکے تھے. آپ دیکھیں قرآن میں ہر پیج پر, ہر جگہ آپ کو آخرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو یہاں پر ایکچولی ان کا وہ جو کانسیپٹ تھا, ان کا جو عقیدہ تھا, ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی تھی, جو تصور تھا ان کے ذہن میں, جو وہ تصوراتی دنیا میں رہ رہے تھے, جو امیجنری ورلڈ میں وہ رہ رہے تھے, اس سے ان کو باہر لایا گیا اور ان کو حقیقت سے روشناس کروایا گیا, ان کو ایکچوئل تصویر بتائی گئی کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلا لفظ آیا کہ وتقو, اور بچو. یومن, یوم سے مراد یہاں پر آخرت کا دن ہے, کہ کس دن سے, اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں بنے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بچے اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ماں کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بچا لیجیے, مجھے جہنم میں ڈال دیجیے. یا اگر ماں جہنم میں جا رہی ہوگی تو بچے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو بچا لیجیے, ہمیں جہنم میں ڈال دیجیے. نہیں, کوئی نفس, کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی, کوئی کسی کے بدلے نہیں چھوٹ سکے گا وہاں پر. اور اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عباس میں فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اس دن والدین اولاد سے, اولاد والدین سے, ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے بھاگ رہے ہوں گے, فرار ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے. ایسا تو نہیں کہ میری کوئی نیکی مانگ لیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, پہچانیں گے, لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر روادار نہیں ہوگا. آپ سوچیں کیسا وہ دن ہوگا. تو ایکچولی جو آخرت کا کانسیپٹ تھا جو بنی اسرائیل کے ذہن سے ایک تو ختم ہو گیا تھا, اور دوسرا جو ان کے اندر بگاڑ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو ہمارے بزرگ بچا لیں گے. یہ بات بہت اہم ہے کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے تعلق سے ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. اور وہ کیسے خیالات میں مبتلا ہو گئے تھے, جیسے کہ وہ سوچتے تھے کہ اچھا ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, ہم تو چوزن پیپل ہیں, ہم تو بڑے بڑے انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور پتہ نہیں سارے جتنے انبیاء تھے. تو ان کو وہ یہ زوم میں مبتلا ہو گئے تھے, غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے, اور لاپرواہ ہو گئے تھے عمل سے. کیونکہ جب انسان دوسروں پر ڈپینڈ ہو جاتا ہے تو وہ عمل سے لاپرواہ ہو جاتا ہے, اس کو پھر عمل کرنے کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ سوچتے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالوں, کیوں میں اپنی جان کو تکلیف میں ڈالوں, جب میں آسانیاں حاصل کر سکتا ہوں تو میں آسانی سے کیوں نہ وہ درجہ اور مرتبہ حاصل کر لوں. تو وہ اس خام خیالی میں, وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم بڑے بڑے نبیوں کی اولاد میں سے ہے, اولیاء یعنی جو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں, صلحاء نیک لوگ, اور زہد رکھنے والے جو کہ بہت بڑے بڑے زاہد اور متقی لوگ تھے, ان سے ہماری نسبت ہے, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے قریبی لوگ ہیں, یا ان کا ہم پر خاص کرم ہے, انہوں نے ہم کو اپنا مرید بنایا ہوا ہے, اور وہ ہمارے جو بھی کچھ ہیں. لہذا ان بزرگوں کی وجہ سے, ان انبیاء کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی, ان کے صدقے, ان کے واسطے سے ہم وہاں پر بچ جائیں گے جہنم سے. اور ہم نے اگر ان کا دامن پکڑ لیا, اپنے بزرگوں کا, اپنے ولیوں کا, اپنے انبیاء کا, تو بھلا ہمیں کوئی کیسے سزا دے سکتا ہے. تو یہی جھوٹے بھروسے, یہ خود ساختہ سوچیں, یہ تمنائیں اور یہ آرزوئیں, اسی چیز نے ان کو دین سے, اللہ تعالی کے احکامات کو فالو کرنے سے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر دیا تھا، دور کر دیا تھا، اور پھر وہ اس کی یعنی جب وہ نیک کام نہیں کرتے تھے تو لازمن پھر کیا کریں گے؟ لغویات میں الجھیں گے، جب لغویات میں پڑیں گے تو لازمن پھر گناہ کے کام ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اچھے کام کرنے چھوڑ دیے اور غفلت میں پڑ گئے اور گناہوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اصل میں یہاں پر انہی باتوں کو یاد دلا کر ان کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی نفس، یعنی جب تمہاری ماں تمہارے کام نہیں آئے گی، جب تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے بھائی بہن تمہارے کام نہیں آئیں گے، تو بھلا یہ انبیاء، صلحاء، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ اب کوئی نفس تو کام میں آئے گا ہی نہیں، کوئی انسان تو آئے گا ہی نہیں کام میں۔ اب ولا یقبل منها شفاعۃ، کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ بھلا بتائیں بھلا کہ جب سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی تو کس پر تکیہ کیے ہوئے تھے ہم لوگ؟ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے دیکھا جائے تو؟ آج اکثریت مسلمانوں کی اسی تصور میں کھوئی ہوئی ہے، اور اس بنا پر ان لوگوں کو عمل سے محروم کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو فلاں نبی کا دامن تھام لیں گے، فلاں ولی کا دامن تھام لیں گے، ہم نے سفارش کروا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شفاء، ایکچولی شین فا این اس کا روٹ ہے، شفاء کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ملنا، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ سورہ فجر جب آپ پڑھتے ہیں تو والفجر والشفعی والوتر، تو قسم ہے جفت اور طاق کی، تو شف کے معنی ہوتے ہیں جفت، یعنی دو پیئر جو ہوتے ہیں اس کو پیئر کو شفا کہتے ہیں، تو کسی کے ساتھ مل کر اس کی سفارش کرنا۔ تو آپ لکھ لیں کہ اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں گا، وہ دن ہوگا کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گا، تجزی کام آئے گا، جی زائی یا کسی کے احسان کے بدلے میں اس قسم کا احسان کرنا، جیسا ہے ویسا ہی احسان اس پر کرنا، اور پھر یقبلو مانی جائے، قبول کی جائے، قاف با لام اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو رضا و رغبت لے لینا، کسی چیز کو برضا و رغبت لے لینا، قبول کرنا بخوش کسی چیز کا قبول کرنا۔ اور شفاعتن کوئی سفارش، شین فا این روٹ ہے، دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یہ سفارش کرتے ہوئے مل جانا، شفاء اسی لیے جفت کو کہا جاتا ہے، دو یا پیئر آپ کہہ سکتے ہیں جس کو۔ تو سفارشی شفاعت مطلب اس معنی میں ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو سزا سے بچا لینا، کسی کو پیش کر دینا اپنے سفارش کے لیے اور وہ ان کو بچا لے گا۔ تو یہ تصور بنی اسرائیل کے دل میں آ گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر ہم سب کو جہنم سے بچا لیں گے۔ آپ سوچے کتنی خود ساختہ اور کتنی گمراہ کر دینے والی سوچ ہے۔ پھر کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہتے تھے وہ لوگ چہیتے ہیں۔ ان کو کس نے خبر دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں؟ خود سے سوچ لیا، بس خود ہی تصور کر لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ نہیں۔ تو کوئی چیز، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اب آپ سوچے کہ سفارش بھی کام نہیں آئے گی، تو سفارش اس دن ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سفارش نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں یا آپ شروع کریں، جیسے کہ جو بہت طویل حدیث ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن حساب کتاب ہی قائم نہیں ہوگا، اتنی دیر ہوگی، اتنی دیر ہوگی، تو تمام لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر الگ الگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جائیں کچھ کہنے کے لیے، تو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ سفارش کریں، تب اللہ تعالیٰ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جزا اور سزا یا حساب کتاب کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، حمد و ثنا کریں گے، اور پھر ریکویسٹ کریں گے، تو ان کی ریکویسٹ قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال سفارش ہوگی اس دن، لیکن سفارش کس کی ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے اور جس کو اجازت دے کہ تم کرو اس کی سفارش، اس کے لیے ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہاں ہم تو فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، بس ہم تو چلے وہ فلاں فلاں وہ ہمارے بہت بڑے قریبی رشتے دار ہیں، تو ایسے سفارش نہیں ہوگی۔ تو نہ سفارش کام آئے گی، ولا یوخذ منها عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا کوئی بدلہ۔ اب آپ سوچیں، عدل عین دال لام اس کا روٹ ہے، ہم وزن برابر، اصل چیز کے متوازن اور متناسب، یعنی کوئی چیز کا جو وزن ہے اس کے ایگزیکٹ برابر۔ اور یوخذ لیا جائے گا، اخذہ سے حمزہ خا زال، کسی چیز کو حاصل کرنا، احاطے میں لے لینا، پکڑنا، और इसका इस्तेमाल जो टच करने वाली चीज है हिस्सी उस पर भी होता है, जो मानवीय चीज है दोनों पे होता है। तो अल्लाह ताला पकड़ लेगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि यहाँ पर नहीं लेगा, नहीं कबूल करेगा कोई बदला, कोई मुआवजा, कोई फिदिया। और कुरान में आता है कि लोग उस दिन चाहेंगे कि जमीन भर सोना फिदिये में दे दें। सूरह ज़ुमर में आता है वलो अन लिल्लज़ीन ज़लमू मा फिल अर्द जमीअन व मिस्लहु माहु लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाब। अगर उन लोगों के पास जिन्होंने जुल्म किया वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उसके साथ उतना ही और हो, तो वो बुरे अजाब से बचने के लिए उसे फिदिये में दे देंगे, मगर उनसे ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। सोचे जरा, जमीन भर माल देना चाहेंगे अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने इसे बहुत छोटी चीज तुमसे मांगी थी। तो एक्चुअली ये जो आखिरत से लापरवाही है ये इंसान को कहीं का नहीं रखती, फिर ये इंसान को दुनिया का बंदा बना देती है, फिर वो दुनिया में इस कदर बिजी, इस कदर मुनहमिक हो जाता है कि उसको आखिरत की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती, न फिर वो आखिरत की तैयारी करता है। तो एक्चुअली बनी इसराइल के उसी अकीदे की यहां पर इस्लाह की गई है कि वो आखिरत से गाफिल और बेफिक्र हो गए थे, फिर झूठे भरोसों और झूठी तमन्नाओं में वो लग गए थे। इसी बिना पर उनको कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब आरजूएं तमन्नाएं छोड़ दो और असल में अपनी आखिरत की फिक्र करो। कल कोई किसी के काम नहीं आने वाला, हर इंसान को वही मिलेगा जो खुद उसने किया या उसने कमाई की, तो कोई सिफारिश काम में नहीं आएगी। एक जगह और आता है कि मिल उल अर्दी जहबम वलव इफ्तदह बिही, कि वो जमीन भर सोना देना चाहेंगे बदले में फिदिये के तौर पर, लेकिन उनसे कबूल नहीं करेगा। और फिर वमन फिल अर्दी जमीयम, कि वो सब कुछ जमीन में जो कुछ है सबका सब देना चाहेंगे, लेकिन उनसे फिर वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब आप सोचें जरा, आज अगर सोचें कि कैसे औलाद को अपनी वालदेन को अपनी औलाद से मोहब्बत है, लेकिन कल ये औलाद ये वालदेन कोई किसी के काम नहीं आ सकेंगे, उस दिन क्या होगा, सिर्फ हमारा अपना अमल काम आएगा। तो सिफारिश पर तकिया करना ये नादानी है, यानी आप सिफारिश पर भरोसा कर रहे हैं तो ये इंसान को ले डूबता है ये अकीदा, कि अजाब से बचने की जो चार सूरतें मुमकिन हैं उनमें से कोई भी उनके काम नहीं आ सकेगी। यानी कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ उठाने को तैयार ना होगा, न किसी की सिफारिश काम आएगी, न वो फिदिया देकर छूट सकेगा, और न ही अल्लाह के मुकाबले में वहां उसका कोई मददगार, कोई हामी होगा। वलाहुम यूनसरून का लफ्ज आया है, और न ही वो मदद दिए जाएंगे या मदद किए जाएंगे। तो लिहाजा खूब समझ लो कि सिर्फ अंबिया की औलाद होना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए अमल भी जरूरी है। अंबिया की औलाद होने की वजह से सजा से ना बच सकोगे, ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इजाजत देंगे अंबिया को, नेक लोगों को, कि वो सिफारिश करें, लेकिन उस सिफारिश की शरायत ऐसी होंगी कि बहुत मुश्किल से ही लोग उसमें शामिल हो सकेंगे, और उसी को इजाजत होगी जिसको अल्लाह ताला इजाजत देना चाहे, और उसी के लिए होगी जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा, और फिर जितनी अल्लाह ताला चाहेगा उसी की सिफारिश की जा सकेगी, हर एक की सिफारिश नहीं होगी। तो बहरहाल यहां पर सिफारिश का जो अकीदा है उसकी इस्लाह की गई है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अब यहां से आगे तक के बनी इसराइल के वो तारीखी वाकयात पेश किए जा रहे हैं जिससे हर कोई वाकिफ था, या उस वक्त के बहुत सारे लोग इस बात को जानते थे, और ये वाकयात में दरअसल वो तफसील बयान की गई है कि कैसे बिगाड़ उनके अंदर आया, कैसे उनके अंदर शिर्क आया, कैसे वो अपने ओहदे से फिर गए, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको ओहदा दिया था वो उन्होंने उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाया, लिहाजा उसी का जिक्र यहां आ रहा है। तो बहुत गौर से सुनने की बात है, हम उसके बाद भी डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آلِ فِرْعَوْن سے، यसुमूनकुम वो डालते थे तुम पर सू अल अजाब बुराई अजाब की، युज़बिहूना वो ज़बह करते अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को، वो यस्तहयूना वो जिंदा छोड़ देते थे निसाअकुम तुम्हारी औरतों को، वफी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आजमाइश थी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ीम बड़ी۔ रवानी वाला तर्जुमा देखिए، याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी، उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुबतला कर रखा था، तुम्हारे लड़कों को जुबाह करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे। तुम्हारी लड़कियों के बजाय यहाँ पर औरतें कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा समझने की बात है कि बनी इसराइल का जो वाकया शुरू हो रहा है और ये जो हिस्ट्री के कुछ वाकयात हैं जो अल्लाह तआला ने कुरान में अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर बयान किए हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो लॉन्ग हिस्टोरिकल लाइफ बनी इसराइल की, एक के बाद एक इवेंट उनके यहाँ होते चले गए, इवेंट आफ्टर इवेंट। और इन वाकयात में दरअसल क्या है, इसमें एक्चुअली हमारे लिए सबक है। क्या कुरान सिर्फ वाकयात बयान करने के लिए नाजिल हुआ है या कुरान स्टोरी सुनाने में दिलचस्पी रखता है? अगर हम देखें तो ये वाकयात की इतनी अहमियत नहीं है। एक्चुअल अहमियत क्या है कि क्यों बयान कर रहा है कुरान ये वाकयात? तो तारीख नहीं बल्कि कुरान का मकसद तारीख बयान करना इसलिए है कि वो चाहते कि इससे सबक सीखें लोग। एक्चुअल कुरान का मकसद सिर्फ किस्से कहानियां बयान करना नहीं है, कुरान कोई किस्सों की किताब नहीं है बल्कि इससे सबक लेना है। तो यहां पर दरअसल बताया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि ये किताब दरअसल वाकयात को खोलकर बयान करती है और बनी इसराइल की हिस्ट्री यहां पर बताई जा रही है। और यहां पर एक सबक लेने वाली बात यह है कि इन वाकयात को पढ़कर हम इससे क्या सीखते हैं, मैं और आप इससे क्या सबक सीखते हैं। बनी इसराइल को सामने रखकर हम अपने अमल का जायजा लेंगे कि जो जो खराबियां, जो बुराइयां, जो गफलत बनी इसराइल में पैदा हो चुकी थी, क्या कहीं आज ऐसा तो नहीं कि वो हमारे अंदर भी पैदा हो गई हों? और ऐसा तो नहीं कि कुरान के वाकयात, ये तारीखी वाकयात पढ़कर हम कहते हैं कि सिर्फ बनी इसराइल ही खराब थे, उन्हीं को हम ब्लेम करते हैं और अपने आप पर, अपने गिरेबान में हम झांक कर नहीं देखते? तो ये सबसे बड़ी नादानी होगी असल में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने तुमको फिरौनियों से निजात दी, वो तुम्हें बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। नज्जैनाकुम, हमने निजात दी तुमको, नून जीन या, किसी मुसीबत से छुटकारा हासिल करना, रिहाई पाना। यसूमूनकुम, मुब्तिला रखते थे, चखाते थे। सीन वाव मीम, इसका रूट है किसी चीज की तलब में जाना, इम्तियाजी निशान, अलामती निशान। युजब्बिहूना, वो जुबाह करते थे, ज़ाल बा हा, किसी जानवर के हलक पर मारूफ तरीके शरी से छुरी चलाना। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, नून सीन वाव। निसा दरअसल सत्र को भी कहा जाता है, मुकामत सत्र को भी और औरत को भी कहा जाता है। बलाउन, एक आजमाइश। बा लाम वाव, इसका रूट है या बा लाम या भी कुछ इसको लिखते हैं स्कॉलर्स, ऐसी आजमाइश जिसमें सख्ती और शिद्दत पाई जाए। ये आजमाइश दोनों चीजों के लिए हो सकती है, चाहे खैर के लिए भी चाहे शर के लिए भी। उलट पुलट करना या हालत को दगरगुं करके जांचना। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक्चुअली फिरौन से जो हमने तुमको निजात दी, जिसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दरअसल आजमाइश थी कि फिरौनियों ने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। और फिरौन एक्चुअली हम सब जानते हैं कि सिम्बॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था, हर बादशाह का लकब वहां पर फिरौन होता था। तो यहां पर अल्लाह ताला ये वाकयात से सबक लेने के लिए हमें फरमा रहे हैं। तो इन वाकयात से हमें सबक क्या मिलता है कि कुरान, पहली बात तो ये एक अल्लाह ताला की किताब है, इसमें सच्चे वाकयात बयान किए गए हैं। तो यहां पर एक्चुअली हमको सबक लेना है इस वाकये से कि कुरान हमें बता रहा है कि ए बनी इसराइल, तुम याद करो कैसे अल्लाह ताला ने तुमको निजात दी। और ये कितनी अजीब बात थी कि फिरौन तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देता था और तुम्हारी औरतों को, यहां बनातुकुम का लफ्ज नहीं आया बल्कि निसाउकुम का लफ्ज आया है, क्यों? यानी ये वर्स्ट फॉर्म है एक्चुअली इसका, ह्यूमिलिएशन का एक सबसे, और आप कह सकते हैं कि बदतरीन तरीका है कि वो लोग एक्चुअली चाहते थे कि तुम्हारी नेशन ही खत्म हो जाए। तो सिचुएशन आप देखो कि कितनी खतरनाक सिचुएशन थी कि वो बेटों को मार देते थे, औरतों को जिंदा रखते थे ताकि तुम्हें ह्यूमिलिएट करें, तुमसे मेहनत मशक्कत के काम लेते थे, यानी तुम्हारे लिए जिल्लत की इंतहा थी। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम्हें उससे निजात दी। तो तुमको फिर उस पर क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए तुमने। اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بے شک تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. آگے کی آیت دیکھیے، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ اور جب فَرَقْنَا پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آلَ فرعون آلِ فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. اب یہاں پر اسی کا سلسلہ ہے آگے، کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ سبھی کے علم میں تھی یہ بات کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے اور یہ اب سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون کو بھی خبر ہو گئی اور فرعون بھی ان کے پیچھے نکلا اپنا لشکر لے کر. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ تھے بنی اسرائیل سے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا ہوگا، اور تم نے تو کہا تھا کہ ہم تو بچا لیے جائیں گے فرعون سے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور پوچھا کہ اب کیا کریں. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا سمندر کے بیچ میں مارو، درمیان میں وہاں کارنر پر. اور جیسے انہوں نے اپنا عصا وہاں مارا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے، جو تنظرون کا لفظ ہے یہ بہت قابل غور ہے کہ تنظرون کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو فنا کیا، غرق کیا، تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو فرقنا، فرقاف اس کا روٹ ہے الگ الگ ہونا، دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا. تو سمندر دو حصوں میں الگ الگ تقسیم ہو گیا. سوچے پانی رک سکتا ہے بھلا؟ پھر البحر سمندر، بحر اس کا روٹ ہے، اغرقنا ہم نے غرق کیا، غین را قاف پانی میں تہنشین ہو جانا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، ڈوب جانا. تنظرون دیکھ رہے تھے تم، نون ذو را کسی چیز کا دیکھنا یا ادراک کرنا، غور و فکر، معرفت، لیکن زیادہ یہ ان معنوں میں آتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے دشمن کو غرق کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اور ایکچولی یہ بھی تھا کہ جیسے وہ فرعون ان کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کرتا تھا، ان کو ہیومیلیٹ کرتا تھا، ان سے محنت مشقت کے کام لیتا تھا، تو سیم اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تہنشین کر دیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا اہانت کے ساتھ دشمن کو. تو جیسا اس نے کام کیا تھا ویسے ہی اس سے بدلہ لیا گیا فرعون سے. تو فانجیناکم نجات دی اس نے تم کو، مکمل نجات، یعنی تمہارے دشمن کو ہی غرق کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے آپ دیکھیں. آگے دیکھیے، اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لینے کی ہے اسی آیت میں. اب دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا یہ. اب جو قوم اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھ رہی ہو، جیسے آج ہم سنتے ہیں یہ واقعات، لیکن ہم کو یقین ہے نا، کیونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تب بھی ہمیں اس معجزے پر یقین ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس کو اللہ کے رسول نے پیش کیا. لیکن بنی اسرائیل کا آپ حال دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، یعنی فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے، غرقاب ہوتے ہوئے دیکھا، کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے ڈوبے. کہ جیسے ہی بنی اسرائیل نے راستہ کراس کیا اور جب تک پانی دونوں حصوں میں بٹا رہا، اور ماشاء اللہ یہ لوگ صحیح سلامتی سے راستہ پار کر گئے، اور جیسے ہی ان کے پیچھے فرعون کے لشکر نے سمندر میں قدم رکھا، اور جب وہ بیچ ادھر پہنچے، بیچ ادھر کہ نہ پیچھے پلٹ سکتے تھے نہ سامنے بھاگ سکتے تھے، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیسا معجزہ تھا یہ کہ بیچ سمندر میں جب وہ پہنچے تبھی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف جو پارٹ تھا پانی کا، جو دو حصوں میں بٹا ہوا تھا پانی اور رکا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ملا دیے. تو ان کی نظروں کے سامنے وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے، ان کا دشمن غرق ہو گیا. کتنا بڑا معجزہ ہے آپ دیکھیں، کہ اپنی آنکھوں سے ایسا معجزاتی نظارہ کرنے کے بعد کوئی قوم گمراہ ہو سکتی ہے؟ کوئی قوم اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ کر گائے کی پرستش میں مبتلا ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن آپ دیکھیں بنی اسرائیل کیسے بگڑی ہوئی قوم تھی، اور ہمیں سبق لینا ہے اس سے. آج ہمارے سامنے قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے. یہ کتاب یونیک کتاب ہے. اس کی ہر چیز, اس کی ترتیب, اس کی آیات, اس کی آیتوں میں جو ردھم ہے وہ ہر چیز معجزاتی ہے. اس کے واقعات, اس کی خبریں, چاہے وہ پہلی خبریں ہوں چاہے وہ آئندہ کی خبریں ہوں, الحمدللہ ایک سب سے بڑا معجزہ ہے آج ہمارے ہاتھ میں. لیکن بہت سارے لوگ نہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, نہ چھوتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں. آج ہمارا بھی کیا حال ہے؟ یہ زندہ معجزہ آج ہمارے سامنے ہے قرآن, لیکن ہمارا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, رویہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. ہم اس کو 1400 سال پرانی کتاب سمجھ کر کہتے کہ آج کے دور سے بھلا اس کا کیا تعلق. استغفر اللہ, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم نہیں ایسے کہتے. اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے. تو یہ کتاب تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئی تھی, یہ کتاب تو ہمیں واقعات سنا رہی کہ تم دیکھو واقعات اور ان سے سبق حاصل کرو. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کتنا اس کتاب سے ہم قریب ہیں, کتنا جڑے ہوئے ہیں. تو کتنا بڑا معجزہ تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑے ہی دن کے بعد اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ پھر گئے, پھر اپنی پرانی روش پر آ گئے. وہی ہٹ دھرمی, وہی خود ساختہ سوچیں, وہی آرزویں, وہی تمنائیں, وہی سستی, وہی کاہلی, وہی شرک. تو ایکچولی جب قومیں دوسروں کی غلام ہو جاتی ہیں, جب وہ بہت عرصے تک غلامی میں مبتلا رہتی ہیں, تو ان کی اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ایک ترقی کرنے کا جذبہ ہے, وہ ایک مینٹل لیول ہے, وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. یعنی پھر وہ دوسروں کے مزاج سے سوچتی ہیں, دوسروں کے نقش قدم پر چلتی ہیں. ان کی اپنی خود کی آئیڈینٹیٹی, ان کی اپنی خود کی پہچان نہیں ہوتی. ان کی سوچ پر غلامی چھا جاتی ہے, ان کا عمل غلامی والا ہو جاتا ہے. یعنی پھر وہ خود سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی ایسی قومیں. جو آتا ہے نا, صحیح کہا ہے کس نے کہ وہ تھا جو ناخوب وہی خوب تر ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج. آج یہی غلامی کی چھاپ جو ہمارے ذہنوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ جو انگریز تو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر, آزاد کر کے, بظاہر آزاد کر کے, لیکن ہمارا ذہن ابھی بھی انہی کی غلامی میں مبتلا ہے. آج ہم نے ہر چیز ان کی اپنائے ہوئے ہیں. ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا, رہن سہن, بات چیت, ہمارے اسکول کا سلیبس جو وہ بنا کر گئے تھے, آج تک ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے سلیبس تک چینج نہیں کیا اپنا ابھی تک. آپ سوچیں بھلا کیسے ہم غلامی میں مبتلا ہوئے ہیں. ابھی تک ہم اس غلامی سے پیچھا نہیں چھڑا سکے, اور اسی بنا پر ہم ترقی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں اس غلامی سے باہر آنا پڑے گا, اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا. ہماری اپنی خود کی آئیڈینٹیٹی ہے, ہماری اپنی خود کی پہچان ہے, ہمارا اپنا خود کا تشخص ہے. ہمیں دوسروں سے کوئی چیز بورو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس پورا نظام حیات, کمپلیٹ وے آف لائف ہمارے پاس موجود ہے آج الحمدللہ اس کتاب کی صورت میں. اور اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ہمیں غیروں سے چراغ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو سورج ہے الحمدللہ, چمکتا ہوا سورج, اتنی روشنی ہے ہمارے پاس. دوسروں سے چھوٹا موٹا اجالا لے کر ہم کیا کریں گے بھلا؟ سورج کے سامنے چراغ کی روشنی کیا ہو سکتی ہے, آپ خود بتائیں. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ سورج کی روشنی ہے, ہمیں چراغوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال وہ لوگ آگے انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیے خود ہی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لَيْلَةً رات کا, ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے الاجل بچھڑے کو, من بعد ہی اس کے بعد, وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں یا 40 شبانہ روز کے قرارداد پر بلایا, یعنی دن اور رات کے لیے, تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. آگے کی آیت بھی ساتھ میں دیکھ لیتے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے, انکم تم سے, من بعد اس کے بعد, ذلک من بعد ذلک اس کے بعد, لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. لیلتن رات, لام یا لام اس کا روٹ ہے, غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت. الاجل بچھڑا, عین جیم لام, کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, جلد بازی, بچھڑا. افونا ہم نے معاف کیا, عین فا واو افو, کسی چیز کو لینے کا ارادہ کرنا. ہر وہ چیز مراد ہے جو ضروریات سے زیادہ ہو اور اس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو. کسی سے بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا یعنی پیچھے ہٹ جانا، بدلہ نہ لینا، کسی کے قصور کا بدلہ نہ لینا، یہ اس کے معنی ہے افونا کے. اب یہاں پر ان کی غلطی بتائی جا رہی ہے جو انہوں نے شروعات کی تھی، اور یہ تھی گوسالہ پرستی. جیسے ہی فرعون غرقاب ہوا، یعنی جب فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ جزیرہ نمایاں سینا میں پہنچ گئے. کہا جاتا کہ 600,000 کا لشکر تھا، اور یہ روایت اسرائیلی روایت سے، اس لیے ہم اس پر بہت یقین نہیں کر سکتے، لیکن اکثر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 600,000 کی تعداد تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو بخیریت گزروا دیا وہاں سے، یہ لوگ جزیرہ نمایاں سینا میں، جو وہاں کی وادی ہے بہت بڑی، وہاں پر یہ لوگ پہنچے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اور ایکچولی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات تو دے دی تھی فرعون سے، اب ان کو شریعت چاہیے تھی، ان کو اب ایک قانون چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے، ایک کوئی لا چاہیے تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو ان کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں پر ایکچولی خاص طور سے لیلہ کا لفظ ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، یہاں دن نہیں آیا. تو چونکہ عربی زبان میں لیل 24 گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا جو بھی ہے، ایکچولی شروعات رات سے ہوتی ہے، یعنی جو دن کی شروعات بھی ہے وہ رات سے ہوتی ہے، یعنی مغرب سے دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے لیلہ کا لفظ آیا ہے، لیلتن، تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ والی آیت سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسپیشلی رات کا ذکر کیوں کیا. تو یہاں یہ بات اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں امام بقائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت بہت پسند ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی، تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز. اور اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے دوں، یا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. تو لہٰذا کچھ حصہ، علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کی عبادتوں میں کچھ حصہ رات کی عبادت کا بھی ہونا چاہیے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد کرے اور مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سجدہ کرے. تو کچھ حصے کو ہم کو مخصوص کرنا چاہیے رات کی عبادت کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پر رات کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت بلایا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن اور رات کے لیے سمجھے بلایا، اور ان کے پیچھے کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ایکچولی بچڑے کو بھی کہتے ہیں اور جلد بازی کو بھی، یعنی ایکچولی بنی اسرائیل کے ذہن میں ایک جو بت بیٹھ گیا تھا فرعونیوں کو دیکھتے دیکھتے، چونکہ وہ ایک مشرک قوم تھی اور وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، ہو سکتا گائے کی پوجا کرتی ہو سکتا سورج کی پوجا کرتی ہو، الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کو دیکھ کر ان کے دلوں میں خیال بیٹھ گیا تھا کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جو معبود ہوتا ہے، تو وہ کوئی مجسم صورت میں ہوتا ہے، یعنی کوئی سامنے ہونا چاہیے ہمارے جس کی ہم پوجا کریں، نعوذ باللہ. جیسے آج کل جو آئیڈل ورشپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سامنے کوئی بت کھڑا کرتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں، تو ایسی بنی اسرائیل کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ توحید پرست قوم تھی، یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھی، ان کے یہاں پر مسلسل نبی آتے رہے، پھر بھی آپ دیکھیں شرک میں مبتلا ہو گئی. اب آپ سوچیں پھر بعد کی قوموں کا کیا حال ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس سے بلایا کہ ہم ان کو شریعت دیں، ہم ان کو کتاب دیں، ان کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ظالم تھے. ظالم کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس کی جو جگہ نہیں ہے اس کو وہ جگہ دے دی، اس کو وہ درجہ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ہم نے تم کو معاف کیا، تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری انسان کی زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور اعضا سے بھی ہو. تو تشکرون شکر ہے، تم شکر گزار بنو. کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار، کھولنا، آنسو سے بھرپور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو دلی شکر ہوتا ہے، قلبی شکر، دل سے شکر، لسانی شکر زبان سے ادا کرنا، اور شکر بالجوارح، اپنے اعضا کو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دینا، یہ شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس لیے تم کو معاف کیا کہ تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی کہ وہ سدھرنا ہی نہیں چاہتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، عطا کی ہم نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والا، لعلکم تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پاؤ۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ادھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ تو یہ 40 راتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہاں پر اس قوم کے لیے جو کہ اب آزاد ہو چکی ہے، شریعت نازل کرے، قوانین شریعت اور امن زندگی کی جو ہدایت تھی وہ ان کو دی جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ تو یہ جو گائے اور گو پرستی، دراصل یہ گائے اور بیل کی جو پرستش کا جو مرض تھا، یہ بنی اسرائیل کی جو ہمسایہ قوم تھی وہاں پر پھیلا ہوا تھا، یعنی اس کے آس پاس کی مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ تو وہاں پر مصر میں رہتے رہتے، وہاں پر جہاں انہوں نے بہت ساری برائیاں اڈاپٹ کی تھی مصری قوم کی، وہیں پر ان لوگوں نے یہ مرض بھی لے لیا، بچڑے کی پرستش کا مرض۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا، کتاب تمہارے لیے نازل کی۔ اور آپ دیکھیں کہ کتاب مطلب لا، بک آف لا کہہ سکتے ہیں آپ کو، کانسٹیٹیوشن، شریعت۔ تو کتاب کا لفظ جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ بس صرف کتاب دے دی جس میں صرف عبادات کا معاملہ تھا، نہیں، کتاب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ احکامات، شریعت، لاز، کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، اور پھر فرقان۔ تو تورات کی ایک صفت یہ بھی تھی جو قرآن کی ہے، قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے اور تورات کا بھی نام یہ تھا فرقان، الگ الگ فرق کرنے والی، حق اور باطل کو جدا کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو کتاب دی جس میں احکامات تھے، لاز تھے، قانون تھا، اور پھر اس میں حق اور باطل کا فرق کرنے کی چیزیں بھی موجود تھی، سامان بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، لیکن ایفرٹ تمہیں کرنی ہے، چلنا تمہیں ہے۔ گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بک نازل کی، لیکن بک نازل ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا جب تک کہ انسان خود اس کے اوپر چلنا نہ چاہے یا چلے نہ۔ تو یہ جو فرقان ہے، مطلب اسی لیے اس کی صفت جو بتائی گئی کہ مطلب کھول کر بیان کر دینے والی، ہر چیز اس میں واضح طور پہ موجود ہے، غلط سے صحیح کی طرف رہنمائی کرنے والی، ایسی بک جو آپ کو ڈسٹنگوش کر کے بتا دے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کنفیوژن باقی نہ رکھے، بیان کر دے، سپریٹ کر دے، ہر چیز کو واضح کر دے۔ تو یہ تھی اس کتاب کی خصوصیت، یعنی تورات کی بھی خصوصیت یہ تھی، اور الحمدللہ قرآن کی بھی یہی صفات ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ تاکہ انسان سیدھا راستہ اپنائے۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ تاکہ انسان اپنا ایفرٹ لگائے اس میں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اتنے سارے واقعات ہوئے، ان کو اتنے سارے معجزات دیے گئے، سمندر کو پھاڑا گیا، ان کے لیے راستہ بنایا گیا، فرعون کو اس میں غرق کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی سینا میں رکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، جو ہم پیچھے تنظرون کا لفظ پڑھ چکے ہیں کہ مبہوت ہو جانا، دیکھتے رہ جانا، شاکڈ رہ جانا، تعجب کے لیے آتا ہے لفظ خاص طور سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو کیا انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رہا تھا؟ تو فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو، کسوٹی بھی آپ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی کتاب نازل کی جس میں ہدایت کا تمام سامان موجود تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت 54۔ وَإِذْ أَوْجَبَ قَالَ كَهَ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بسبب بنانے کے تمہارے، الاجلہ بچڑے کو، فتوبو تو تم رجوع کرو، الہ طرف، بارئیکم پیدا کرنے والے کے اپنے، فقتلو تو تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئیکم پیدا کرنے والے کے تمہارے، فتابہ تو اس نے توجہ فرمائی، مہربان ہوں علیکم تم پر، انہوں بے شک وہ ہوا التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس کی تفصیل مختلف جگہ قرآن میں اور ملتی ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے، جس میں دن رات تھے، مطلب 40 دن رات، جب وہ کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جب یہ کوہ طور سے واپس پلٹے تورات لے کر، تو ان کو اس کا علم ہوا اور ان کو سخت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ظلم ہے، تم نے جو کیا تو ظلم ہے۔ اب ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کے مارا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں اس پرستش سے منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو غیر جانبدار تھے، نہ خود پرستش کرتے تھے گائے کی اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ منع کرنے والے جو ہے وہ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، اور جو غیر جانبدار ہے انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ اسرائیلیت میں سے ہی ہے، لیکن ایکچولی یہ حکم دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو تورات کی جو سزائیں تھیں تھوڑی سی ٹف تھیں۔ آج اگر کوئی ارتداد میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو اس کو کیا جائے گا؟ پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر توبہ کو کھلا رکھا گیا، توبہ کا دروازہ۔ ان لوگوں سے کیا کہا گیا جب انہوں نے شرک کیا اور بت پرستی کی، گائے کی پرستش کی، تو ان سے کہا گیا کہ توبہ کرو اور اپنے آپ کو مارو۔ ہر قبیلے سے جو لوگوں نے بچھڑے کو پوجا ان کو قتل کریں، یہ کہا گیا تھا۔ انہیں کے قبیلے کے لوگوں سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے پرستش کی ان کو مار دیا جائے۔ تو اب دیکھیں لوگ کہتے کہ اچھا قرآن کے لفظ بہت مشکل ہیں، قرآن میں جو احکامات ہیں بہت مشکل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں جو احکامات ہیں ایکچولی تورات ہی کے احکامات ہیں، جو تورات میں تھے وہی احکامات قرآن میں، بلکہ آج کے دور میں تو قرآن میں آسانی کر دی گئی، الحمدللہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو وہ جو جن لوگوں نے پھر شرک کیا تھا اس میں ان کو مار دیا گیا۔ اور اب دیکھیں جوئش ہسٹری کتنی جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان لوگوں نے کتنا جھوٹ ملا دیا ہے۔ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یا نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام نے شرک کیا تھا، وہ کہتے ہیں، جبکہ کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا۔ نبی تو خود اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ایکچولی وہ قوم نے شرک کیا تھا، لہٰذا ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو لہٰذا پھر ان کو توبہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ان کے جرم پر، اور یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اور توبہ کی صورت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور اسی کے سبب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ اور جب قلتم، کہا تم نے، یا موسا اے موسا، لن ہرگز نہیں، نؤمنہ ہم تصدیق کریں گے، لکا تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھنے اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ تو آ پکڑا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناكم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہی اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہاں پر تورات لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ 70 لوگ تھے کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ فرمائش کر دی کہ ہم مانیں گے نہیں کہ یہ کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھنے کھلم کھلا۔ یعنی ادھر وہاں پر ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی، ادھر پیچھے بھی نافرمانی کی کہ گائے کی پرستش شروع کر دی بچھڑے کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ یعنی آپ دیکھیں ہر دفعہ جو بنی اسرائیل کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شرائط، بس کوئی بھی بات ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ اپنی شرائط وہ پیش نہ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا شرائط پیش کر دی کہ ہم کھلم کھلا جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر پھر اس کی سزا ان کو کیا دی گئی کہ ان کو اسی وقت موت نے آ لیا، ایک کڑک ہوئی اور وہ موت سے ہمکنار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر مہربانی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یا موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام تو کیا ہے لیکن پردے میں تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ہمیں کچھ اعتبار نہیں، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں تمہاری بات پر ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ تو اب یہ تو بہت ہی جہالت پر مبنی بات تھی۔ تو ہم سب جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں برداشت کر سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بھلا یہ لوگ کیسے برداشت کرتے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اب یہ جو میرے ساتھ آئے تھے 70 لوگ، اب یہ تو مر چکے، اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تیری مشیت تھی تو آج سے پہلے اور انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، کیا تو آج ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ سورہ آراف 155 نمبر کی آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ ان کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا یہ، اس کے باوجود بھی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے۔ آگے دیکھیے، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوہ اور سلوہ، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر انہوں نے جو کہا تھا کہ جب تک ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، واپس پلٹے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مزید احسانات یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ ظللنا، سایہ کیا ہم نے، زوئیں لام لام، دھوپ کی ضد ہے یا اپوزٹ ہے، رات کی تاریکی اور باغ کے سائے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سائے کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب سے ظاہر ہوتا ہے، عزت اور حفاظت اور ہر قسم کی خوشحالی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ پھر غمامہ بادلوں کا، غین میم میم، ڈھانک لینا، وہ بادل جو تہ بتہ ہو کر گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دے، یعنی زمین پر سایہ فگن ہو جائے۔ المنہ، من احسان بھی ہوتا ہے، میم نون نون ہے، بھاری یا بڑا احسان یا احسان جتلانا، لیکن یہ ایکچولی یہاں پر جو آیا ہے کہ احسان کیا تھا تم نے، لیکن اس کو زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ من ایکچولی دھنیے کی شکل کی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح پڑتی تھی رات میں، اور وہ اس کو صبح اٹھا کر کھا لیتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے کہ شہد میں بھیگی ہوئی کوئی چیز تھی، میٹھی تھی مطلب یہ۔ سلوا، سین لام واو، روٹ ہے، اصل میں ہر اس چیز کو کہتے جو انسان کے لیے تسلی کا باعث ہو، اطمینان اور راحت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ ہے جو آسمان سے اترتا تھا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے بٹیر، بہت اس کا لذیذ ہوتا ہے گوشت۔ تو یہ بات پاکیزہ چیزیں، تو یا با، ظاہری نجاستوں سے پاک، حلال، دل کو خوش اور اچھی لگنے والی چیزیں، خوش ذائقہ۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے کہ ہم نے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے دن تک، کتنے مہینوں تک یہ لوگ وہاں پر تھے وادی سینا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں فراہم کی کہ آسمان کو ابر آلود رکھا، یعنی ان تک دھوپ نہیں پہنچتی تھی، پھر ورنہ تو اگر یہ دھوپ ان کو لگتی تو دھوپ کی شدت سے لوگ تباہ اور برباد ہو جاتے تھے۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ لوگ موجود تھے، لیکن ان کے کھانے کا انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ ساری غذائیں ان کو بغیر کسی تکلیف مشقت کے اتنی بڑی تعداد میں مل رہی تھی۔ آپ سوچے کتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے انہیں انعامات پر وہاں پر سروائیو کر رہی تھی۔ حالانکہ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کیا، گائے کی پرستش کی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مطالبہ کر دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھا دو، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک اور مہربانی یاد دلا رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، حاضی اس القریتہ بستی میں، فکلو تو تم کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن بے فکری سے، ودخلو اور تم داخل ہو، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، وقولو اور تم کہو، حتتن مغفرت، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور انقریب زیادہ ہم دیں گے، المحسنین محسنوں کو۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو، مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب ایک اور ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ بستی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا، یعنی یہ لوگ کئی سالوں تک کے وہاں پر رہے وادی سینا میں، پھر ان کو آگے اس بستی میں جب جانے کے لیے کہا گیا تو کہا کہ تم بالکل ظالم اور جابر بادشاہوں کی طرح اکڑتے ہوئے اور غرور اور تکبر سے نہ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی طرح عاجزی سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ عاجزی اور شکر کی وجہ سے آپ کا سر اپنی اونٹنی کو چھو رہا تھا، آپ کی داڑھی اونٹنی کو لگ رہی تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے مکہ میں۔ تو ان لوگوں نے حتتن کو بدل دیا، اور حتتن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، اور دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں سے درگزر کرتے ہوئے جانا یا عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے زبانی جملہ چینج کر دیا۔ علامہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے حتتن کے بجائے حبتن فی ہنتتن کا لفظ کہا، جب قول کو باوجود اس کے کہ وہ آسان ہے، یعنی جو کوئی بات ان کو زبان سے کہنے کے لیے کہی گئی تو زبان سے کہنا آسان ہے، تو انہوں نے جب زبان سے کہنے والی جو آسان بات ہے اس کو بدل دیا، تو انہوں نے فعل کو بدرجہ اولا بدلا ہوگا، یعنی ایسی وہ نافرمان قوم تھی کہ جب وہ زبان سے وہ لفظ نہ کہہ سکی تو پھر عمل سے اس نے کیا ثابت کیا ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قول بھی بدل دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن یا حبتن، دانا یا گندم گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور جب ان کو جھک کر جانے کے لیے کہا گیا تھا تو وہ اس حکم کے برخلاف اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، یعنی کمر کے بل۔ تو یہ سرکشی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت ہی ہٹ دھرم اور ظالم قوم تھی، لیکن اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں خود ہم اپنے آپ پر ظلم تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اس سے ہم کو عملی پوائنٹ کیا ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، ہم کو جو عمل کرنا ہوگا ان آیات پر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکام کردہ، اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ احکام ہیں اس پر ہم عمل کریں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے لیے ایسی کتاب نازل کی، اور ہم شاکرین میں اپنا شمار کروائیں۔ اور دوسری بات ہے توبہ کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو آپ دیکھیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف توبہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر آسانی فراہم کی، ہلکا کیا امت مسلمہ پر سے بوجھ کو، اور ان کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرتے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے کھانوں پر ہم نظر رکھیں، صرف حلال ہی نہ کھائیں بلکہ حلال کے ساتھ ہم طیب رزق بھی ہم دیکھیں، طیب مطلب پاکیزہ رزق۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم عبرت حاصل کریں، ہم سبق سیکھیں۔ پھر فرعون کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظلم اور تشدد کی جب انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لازماً غرق کر کے رہتا ہے، ان کا زوال لازمی ہے، ان کی بادشاہت، ان کا نظام سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، ان کی پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، صرف عبرت کا سامان بن کے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اور دوسرا ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم کو گناہوں کی کثرت پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنے بھی گناہ لے کر آئے بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اگر اس نے توبہ کر لی اور گناہوں سے وہ ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہوا اور دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع فراہم کرتے رہتا ہے, وہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر معافی مانگ لیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. لہٰذا معافی مانگنے میں جلدی کریں, دیر نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ وقت نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق سیکھنے والا بنائے, ہمارے اندر عاجزی شکر گزاری پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنجیدگی سے لینے والا بنائے, اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.